اور تمہید میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ ایک طویل مدنی قرآن کے بعد اب مکی قرآن یہ سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کی صورت میں ایک جوڑے کی مانند یہ دونوں صورتیں ہیں کہ جس کا اب ہم مطالعہ کل ہم نے شروع کر دیا۔ سورۃ الانعام کے 6 رکوع الحمدللہ ہم مکمل کر چکے ہیں، اور سورۃ الانعام کے حوالے سے یہ بات ہم نے سمجھی تھی کیونکہ اب مکی دور ہے، اب شرعی احکامات وہ سامنے نہیں آئیں گے بلکہ ایمان پر زیادہ زور ہے، منافقین کا بھی کوئی طرز عمل نہیں ہے بلکہ قریش مکہ کو مختلف جو دلائل ہیں اس کے ذریعے سے توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کل بھی ہم نے سمجھا تھا کہ کچھ سرچنگ کوئسچنس کے ذریعے سے، سوالات کے ذریعے سے قریش مکہ کو بالخصوص اور بالعموم پوری انسانیت کو توحید کی دعوت وہ دی گئی، ساتھ ہی جو مطالبات ہیں قریش مکہ کے وہ بھی سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ پہلا مطالبہ قریش مکہ کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتے کا نزول ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمیں بتائے کہ بھئی یہ اللہ کے رسول ہیں، کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کا جواب کل ہم نے سمجھا۔ دوسرا ان کا مطالبہ یہ سامنے آیا کہ جو بھی سرداران قریش تھے وہ یہ مطالبہ سامنے رکھتے تھے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی ہم آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو ہمارا جو غلام طبقہ ہے وہ آپ کے ارد گرد جمع ہوتا ہے، تو یہ ہماری شان کے خلاف ہے، جب بھی ہم آیا کریں تو اپنے ان غلام طبقے کو، غلاموں کو اپنے پاس سے ہٹا دیا کریں۔ تو اس کا بھی تفصیل سے جواب ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا پچھلی آیتوں میں 6 رکوع میں، اور اب جہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 56 7 رکوع ہے سورۃ الانعام کا، اب اس میں قریش مکہ کا تیسرا مطالبہ ہے کہ جو ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ کچھ باتیں ہم آپ کی مان لیتے ہیں اور کچھ باتیں آپ ہماری مان لیں تو سارے جھگڑے ہمارے ختم ہو جائیں گے۔ اس پر کیٹیگوریکلی یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ کے رسول کو روکا بلکہ آپ کے ذریعے سے اس مطالبے کا رد اس کو کیا، اور سورہ کافرون میں تو بڑا ہی واضح انداز میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مطالبے کو تسلیم نہیں فرمایا بلکہ اللہ کے رسول کے ذریعے سے تکرار کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عابد، کہ میں اس کی عبادت نہیں کروں گا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور جس کی تم عبادت کرنے والے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، اور جو میں جس کی عبادت کرتا ہوں وہ تم اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو یہ تکرار کے ساتھ یہ بات اور جو رد ہے اس مطالبے کا وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ کافرون میں بھی سامنے رکھا۔ یہاں پر بھی یہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ بلا شبہ مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی بندگی کروں کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ قل لا اتبع اہواءکم، اے نبی آپ فرمائیے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، اور اس صورت میں کہ جبکہ اگر میں بالفرض تمہاری خواہشات کی پیروی کروں تو میں اس صورت میں یقیناً راہ حق سے ہٹ جاؤں گا، اور وما انا من المهتدین، اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا۔ اب اس کے بعد چوتھا مطالبہ ان کا، اور بڑے زچ ہو کے بعض دفعہ یہ سرداران قریش وہ کہتے تھے کہ چلیں ساری باتیں آپ رہنے دیں، ہم آپ کی کوئی بات ماننے والے تو نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس انکار پر اگر آپ جو کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب آئے گا تو پھر لے آئیں عذاب۔ تو اب یہ عذاب کی بھی جلدی تھی کہ جو یہ کر رہے تھے کفار مکہ اور ان کے بڑے بڑے سردار، اس پر بھی جواب یہاں دیا جا رہا ہے۔ یہ چوتھا مطالبہ سامنے رکھا جا رہا ہے، اس کا جواب کہ قل اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انی اعلی بینت من ربی، کہ بے شک تم دیکھ رہے ہو کہ میں تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، اور وہ دلیل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کا کردار تھا کہ جس کا لوہا آپ نے منوایا تھا انہی قریش مکہ سے، یعنی ظہور نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی مکے والوں کے درمیان 40 سال کا عرصہ گزارا، اور یہ 40 سال کا عرصہ وہ ہے کہ جس میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا آپ کے سیرت و کردار پر، اور آپ ہی سے یہ اپنے تنازعات جو ہے وہ سالو کراتے تھے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ اور آپ کو الصادق اور الامین کے سرٹیفیکیشن ہے کہ جو انہیں قریش مکہ نے وہ دی ہوئی تھی کہ کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ تو لہٰذا یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک تم دیکھ رہے ہو کہ میں تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، وکذب تم بہ، اور تم اس کو جھٹلاتے ہو، ما اندی ما تستاجلون بہ، اور تم جس عذاب کی جلدی کر رہے ہو کہ لے آئے ہم پر عذاب، تو جو عذاب تم مانگ رہے ہو اس میں جلدی کر رہے ہو تو وہ میرے پاس نہیں ہے، میرا اس میں کوئی اختیار نہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ یعنی جہاں اس مطالبے کے حوالے سے یہ بات رکھی جا رہی ہے کہ جو عذاب کی تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ وہ کس کے حکم سے آتا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے۔ اور عموم میں ان الحکم الا للہ کا جو یہ جملہ ہے، واقعتاً یہ پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے ایک ریولوشنری تھیوری بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سیاسی نظام کے اعتبار سے جو انقلابی نظریہ کہ حاکم مطلق وہ کون ہے، سوورینٹی وہ کس سے متعلق ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار تو وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ فرمایا یقص الحق، وہ حق بیان کرتا ہے، وہ خیر الفاصلین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل، اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لو ان اندی ما تستاجلون بہ، کہ اگر میرے پاس وہ شے ہوتی کہ جس کی تم جلدی کر رہے ہو، یعنی وہ جو عذاب جس کو تم مانگ رہے ہو کہ لے آئے عذاب، اگر وہ میرے اختیار میں ہوتا تو لقضی الامر بینی و بینکم، تو البتہ میرے اور تمہارے درمیان ابھی تک فیصلہ ہو چکا ہوتا اور میں تم پر یہ عذاب نازل کر دیتا اگر یہ میرے اختیار میں ہوتا۔ واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے، اللہ کی طرف سے یہ ڈھیل ہے اپنے بندوں کے لیے کہ وہ راہ راست پر آ جائیں، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اپنی اس ہٹ دھرمی کی روش پر چلنا چاہیں گے اور آگے بڑھیں گے تو برحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جانتا ہے، اس سے تو کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ فرمایا، اب صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے بڑی اہم آیات آگے آ رہی ہیں۔ فرمایا کہ وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اس کے پاس یعنی اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور ان کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی بات بالکل واضح ہے کہ کل علم غیب وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے انبیاء میں سے اپنے غیب کی کچھ خبریں ہیں کہ جو کہ دے دیتا ہے، لیکن کل علم غیب وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے کہ جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کہ تری میں ہے، ہر شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے، اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا نہیں گرتا اس زمین میں مگر وہ کون جانتا ہے اس کو؟ اللہ جانتا ہے۔ ولا حبۃن فی ظلمات الارض، اور کوئی دانہ نہیں ہے زمین کے اندھیروں میں، ولا ردب ولا یابس، نہ کوئی تری میں نہ خشکی میں، الا فی کتاب مبین، مگر سب کا سب وہ ایک محفوظ روشن کتاب میں موجود ہے، بالکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ اصل میں جواب ہو گیا اس فلسفے کا، باطل فلسفے کا، کہ جو بعض فلسفیانہ مذاہب میں یہ گمراہی پائی جاتی ہے کہ اللہ عالم کلیات ہے، عالم جزیات نہیں، یعنی اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا اسے کوئی علم نہیں ہے معاذ اللہ، بلکہ بڑی بڑی بس باتیں ہیں کہ جو کہ علم ہیں۔ لہٰذا ایسے باطل فلسفیانہ مذاہب میں جو یہ عقائد پائے جاتے ہیں، نظریات پائے جاتے ہیں، یہ آیت اس کی اصل میں نفی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو وہ پتہ بھی ہے کہ جو زمین میں گرتا ہے، نہ کوئی شے خشکی میں ہے نہ تری میں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے کا وہ علم رکھتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہی تو ہے کہ جو رات میں تمہارے شعور کو جو ہے وہ قبض کر لیتا ہے، یعنی نیند کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے شعور کو قبض کر لیتا ہے، اور روح اگر روکنا چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں روک لیتا ہے، وہ واپس نہیں کرتا اگر جس کی بھی موت وہ لکھی جائے نیند کی حالت میں، اور جس کو چاہتا ہے پھر اس کو زندگی لوٹا دیتا ہے، روح اس کے اندر ڈال دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے کہ جو تم دن میں کما چکے ہو، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر تمہیں اس دن میں وہ دوبارہ اٹھاتا ہے، لیغدا اجل مسمى، کہ تاکہ مدت مقررہ تمہاری جو ہے وہ پوری ہو، کہ تمہیں کتنے دن اس دنیا میں گزارنے ہیں یہ صرف اللہ کو پتا ہے، اور اسی نے تمہاری یہ اوقات مقرر کر دیے ہیں اس دنیا کی زندگی میں. ثم الیہ مرجعکم، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں جتا دے گا کہ جو بھی تم عمل کرتے تھے. یعنی ہر ایک کا جو کلائمیکس ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے، اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے. ہمیشہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے. یہ بہت بڑی حقیقت ہے. اگر واقعتاً اس پر کامل یقین انسان کا ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کا جو لائن آف ایکشن ہے اس دنیا میں وہ بالکل شریعت کے مطابق ہو. اب فرمایا جا رہا ہے کہ انسان بھی سراپا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. وہو القاہر فوق عبادہ، وہ اپنے بندوں پر پوری طرح جو ہے وہ غالب ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے تمہاری حفاظت کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے ہیں کہ جو نازل فرماتا ہے. اور اکثر و بیشتر ہم اپنی زندگی میں یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ بعض ایسے لمحات آتے ہیں کہ ذرا سا ہم سمجھتے ہیں کہ گاڑی ہماری تیز ہوتی تو بس ہم جو ہے وہ مارے گئے تھے، اور یہ ٹرک ہمیں کچل دیتا، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی غیبی قوت ہے کہ جو ہمیں بچا گئی. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے اللہ کے جو بھی مامور فرشتے ہیں وہ تمہیں بچا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تم پر اپنے نگہبان، اپنے محافظ بھیجتا ہے. اور ایک اور بڑی شے ہے کہ جو کہ محافظ ہماری، اور وہ ہے ہماری موت. جس طرح سے حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ الموت خیر الواعظہ الموت خیر الحافظہ، یہ موت سب سے بڑا واعظ بھی ہے کہ اس کا تذکرہ انسان کے سامنے رہے، اس کی یاد تازہ رہے، تو انسان کا عمل کانٹے کی طرح سیدھا رہتا ہے. اور یہ موت ہی سب سے بڑی محافظ بھی ہے. جب تک موت نہیں آئی آنے کی، تو لہٰذا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا انسان کا. تو فرمایا، اور جب موت آ جائے تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان بھیجتا ہے. حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، توفتہ رسولنا، تو ہمارے فرشتے پھر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں. وہم لا یفرطون، اور ذرہ برابر بھی اس میں وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے. ہم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور پھر وہ لوٹائے جائیں گے اپنے سچے مولا کی طرف. الا، تو آگاہ ہو جاؤ، لہ الحکم، اسی کا حکم ہے. وہ اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اب اس کے بعد اگلا سرچنگ کوشچن آ رہا ہے. کوئی 6 سرچنگ کوشچن پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سامنے رکھے تھے، قریش مکہ کے بالخصوص اور بالعموم پوری انسانیت کے سامنے، ہمارے سامنے بھی. اب 7 سرچنگ کوشچن آ رہا ہے. قل، اے نبی ان سے پوچھیے صلی اللہ علیہ وسلم، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کہ تمہیں خشکی اور دریا کے اندھیروں سے کون بچاتا ہے. اور یہ اکثر و بیشتر یہ سمندری اور بری سفر ہے کہ جو قریش مکہ کیا کرتے تھے. تجارتی قافلے ان کے سمندروں میں بھی سفر کرتے تھے. تو لہٰذا بتاؤ کہ کون خشکی اور دریا کے اندھیروں میں تمہیں بچاتا ہے. تدعونہ تضرعا وخفیہ، اس وقت کہ تم اس کو گڑگڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو. یعنی جب بھی سمندری سفر میں کوئی طوفان آتا تھا تو کوئی لات منات عزا کو نہیں پکارتا تھا، صرف اللہ کو پکارتے تھے. تو بتاؤ کہ کون تمہیں بچاتا ہے اندھیروں میں خشکی اور طریقے کہ جبکہ تم چپکے چپکے گڑگڑا کر اسی کو پکارتے ہو. لئن انجانا من ھذی، کہ اگر ہمیں اللہ اس سے بچا لے اس مصیبت سے، لنکوننا من الشاکرین، تو ہم لازماً شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے. قل اللہ ینجیکم منھا، تو نبی ان سے فرمائیے کہ وہ اللہ ہی پھر تمہیں اس مصیبت سے بچاتا ہے. ومن کل کرب، اور ہر سختی سے تمہیں نجات دیتا ہے. ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم جو ہے وہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہو. کیسی ناشکری ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 65، یہ لرزا دینے والی آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی جو بھی نافرمان ہیں اللہ کے، ان پر 3 عذاب کی جو شکلیں اللہ تعالی نازل فرماتے ہیں اس کا بیان ہے اس آیت میں. قل، اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، هو القادر علی ان یبعث علیکم، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر بھیجے، عذاب من فوقکم، عذاب تمہارے اوپر سے نمبر 1، او من تحت ارجلکم، اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے نمبر 2، او یلبسکم شیا، اور یا تمہیں جدا جدا کر کے آپس میں جو ہے وہ بھڑا دے. ویزیق بعدکم باس باب، اور تم میں سے ایک کو چکھاتے دوسرے کی قوت کا مزہ. یہ ہیں وہ تین عذاب کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نافرمانوں پر ان عذاب کا جو ہے وہ نزول ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ان تین عذابوں کی کیفیت سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر سے جو ہے وہ عذاب لے آئے، تو لہٰذا بارشوں کی صورت میں، سیلابوں کی شکل میں، کس طرح سے جو ہے وہ یہ اللہ کے عذاب ہیں کہ جو ہم پر وارد ہو رہے ہیں. کرونا وائرس کی صورت میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عذاب ہی ہے. ابھی ہم مطالعہ کر لیتے ہیں کہ یہ عذاب کیوں آتے ہیں میرے اور آپ کی زندگی میں، لوگوں پر. دوسرا عذاب کیا ہے؟ تمہارے پاؤں کے نیچے سے. یہ جب زمین ہلتی ہے نا تو پھر ہمیں زمین کی نعمت کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرش کے طور پر ہمارے لیے بچھا دی ہے اور کتنے سکون سے ہم اس پر چل رہے ہوتے ہیں. لیکن پتہ جب چلتا ہے کہ جب یہ زمین جو ہے وہ لرستی ہے زلزلے کے ذریعے سے، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہارے نیچے سے جو ہے وہ عذاب دے، اس پر بھی قادر ہے. اور تیسرا جو عذاب ہے وہ بدترین عذاب کی صورت ہے کہ وہ تمہیں آپس میں جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور ایک کی قوت کا جو مزہ ہے وہ دوسرے کو چکھاتے. تو لہٰذا آج ہم ٹکڑوں ٹکڑوں میں بڑھ گئے، نسل کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، مذہب اور سیاست کی بنیاد پر، کس طرح سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں کہ جو کہ ہم ہو گئے. تو لہٰذا یہ اللہ کی طرف سے یہ تیسرا عذاب ہے کہ جو جس میں ہم ملوث ہیں اور مبتلا ہیں. یہ عذاب کیوں آتے ہیں؟ خود قرآن مجید سے اگر ہم یہ تلاش کریں کہ یہ اسباب کیا ہوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان عذاب کے، بڑے عذاب سے پہلے یہ جو بھی عذاب کی صورتیں ہیں جو کہ آیا کرتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. سورہ روم میں فرمایا گیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں خشکی اور تری میں جو یہ فساد برپا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا؟ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. یہ تمہارے اپنے ہی جو ہے وہ بدعمالیاں ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ خشکی اور تری میں عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان کا نزول ہوتا ہے مختلف صورتوں میں. اسی طرح سورہ شورہ میں فرمایا گیا کہ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے. تمہاری بدعمالیوں کے وہ وبال ہیں اور اس کی نحوستیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے پھر اس کی وجہ سے تم پر یہ عذاب جو ہے وہ نازل کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں واقعتاً اپنی بدعمالیوں سے رجوع کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک راستے پر صراط مستقیم پر ہمیں چلنے کی توفیق دے، اپنے عذاب کی ہر صورت سے جو ہے وہ ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا کہ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو کہ ہم کس طرح آیات پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. کیوں بیان کرتے ہیں؟ لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ جائیں. وکذب بہ قومک، اور تمہاری قوم نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے اس کو چھٹلایا. وہو الحق، حالانکہ یہ حق پر مبنی کلام ہے. قل لست علیکم بوکیل، تو نبی آپ فرمائیے کہ میں تم پر وکیل نہیں ہوں، داروغہ نہیں ہوں، میرا کام پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں. تم اپنے بدعمالیوں کے ذمہ دار پھر خود ہوگے. لکل نبع مستقر، ہر خبر کے لیے ایک ٹھکانہ ہے، مقررہ وقت ہے. وسوف تعلمون، تم جلد جو ہے وہ جان لو گے. تم عذاب میں جلدی کر رہے ہو، عذاب مانگ رہے ہو، لہٰذا وہ عذاب میرے اختیار میں نہیں ہے. ہر ایک کا وقت مقرر ہے اللہ کی طرف سے، تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، بڑی اہم بات ہے ہماری عملی زندگی سے جو متعلق بڑی قیمتی ہدایت جو پہلے بھی دی گئی دوبارہ سے یہاں پر لائی جا رہی ہے، کہ غیرت ایمانی کا تقاضا کیا ہے ایک بندہ مومن کے لیے؟ کہ جب بھی کوئی ایسی محفل کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہوں، تو غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ وہ بندہ مومن اس محفل کا جو ہے وہ حصہ نہ بنے، اس کا جو ہے وہ بائیکاٹ کرے. فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب نبی آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو ہماری آیتوں میں اعتراض کر رہے ہیں اور کٹ حجتیاں وہ اس عمل کے اعتبار سے وہ پیش کر رہے ہیں، فَعَارِضْ عَنْهُمْ، تو آپ پھر ان سے اور اس محفل سے کنارہ کش ہو جائیں، آپ اس محفل سے اعراض کریں. حتی یخوض فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں ان باتوں کے علاوہ اور کسی بات میں. وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ شَيْطَان، اور اگر اے نبی آپ کو شیطان بھلا دے اور آپ بھولے سے اس محفل کا حصہ بنے رہیں، تو فَلَا تَقُدْ بَعْدَ ذِكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد آپ ہرگز ان ظالم لوگوں کے پاس اس محفل میں نہ بیٹھیں، آپ اس محفل کا جو ہے وہ بائیکاٹ کریں. لہٰذا یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کردار وہ ہے کہ جو کہ مطلوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جہاں کہیں بھی کوئی ایسی محفل کہ جہاں دینی شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جہاں اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے، اس محفل کا بندہ مومن کبھی حصہ نہیں بن سکتا، ورنہ اگر حصہ بنے گا تو پھر تو یہ بات وہ ہے کہ وہ اس باطل کام کو سپورٹ کرنے میں اپنی جو ہے وہ توانائی خرچ کر رہا ہے، اپنا بھی جو ہے وہ حصہ ڈال رہا ہے، اس باطل کام کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے اخلاقی اعتبار سے شرکت کر کے. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً اس ہدایت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. خاص طور پہ میں توجہ دلاؤں شادی بیاہ کا موقع، اسی طرح غمی کے موقع پر بھی بہت ساری بدعات ہمارے معاشرے میں، اس کا بھی ہمیں حصہ نہیں بننا، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر یہ ایک فی زمانہ واقعتاً ہے مشکل کام، لیکن آپ کو ایسے لوگ اس معاشرے میں ملیں گے کہ جو واقعتاً غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہیں. اپنے قرابت داروں میں شادیاں ہو رہی ہیں، اپنے قریبی رشتہ دار میں شادیاں ہو رہی ہیں، لیکن ان شادیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اگر نہیں ہو رہا تو اللہ کو راضی نہیں کیا جا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا، بلکہ آپ کی سنتوں کو جو ہے وہ پاؤں تلے روندا جا رہا ہے. لہٰذا شادی میاں کے موقع پر آپ دیکھیں غیر اسلامی رسومات کا تومار، پھر اسی طرح سے مخلوط محفل کا تصور آج ہمارے معاشرے میں ہے کہ نہیں، نکاح اور شادی بیاہ کے موقع پر جہاں کہیں خوشی میں جمع ہو سب محرم نامحرم ایک ہی پنڈال میں جمع ہے، مکس گیدرنگ کا تصور جو دین اسلام میں ہے ہی نہیں، سیگریگیشن جو ہے وہ بالکل ختم ہے، مرد عورتیں محرم نامحرم سب ایک ہی پنڈال میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو دیوس انسان قرار دیا کہ جس کی مائیں بہنیں نامحرم میں انوالو ہو رہی ہیں اس کے ماتھے پر بل نہ پڑے. اور یہ دیوسیت ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ کے موقع پر خاص طور پر بہت عام ہو چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بانی تنظیم اسلامی اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے بہت سارے کام اپنی زندگی میں واقعتاً ان کی ذات کے حوالے سے بہت یونیک ہیں، بہت یونیک ہیں. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. شادی بیاہ کے موقع پر ایک اصلاحی تحریک ڈاکٹر اسحار احمد رحمۃ اللہ علیہ استاد محترم نے شروع کی، اور یہ 1973 سے اس تحریک کا آغاز ہوا شادی بیاہ کے موقع پر اصلاحی تحریک کے نام سے. یہ کتابچہ بھی انشاءاللہ آپ کو مکتبے سے اویلیبل ہو جائے گا، اسی نام سے ضرور اس کا مطالعہ کریں. 1973 میں اپنے چھوٹے بھائی کے نکاح سے آپ نے اس تحریک کا آغاز کیا، اور ٹھانی کے جو کام سنت سے ثابت ہیں بس ہم اسی پر اکتفا کریں گے، اس کے علاوہ جو غیر اسلامی رسومات کا تمار اور اسر اور اغلال جو ہم نے اپنے اوپر ڈالے کہ جو اتارنے آئے تھے بوجھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت سے، ہم نہ وہ کام کریں گے اور جہاں کوئی یہ کام کرے گا ہم ان کی تقاریب میں شریک نہیں ہوں، بائیکاٹ کریں گے. اگر مس گیدرنگ ہے، محرم نہ محرم کی کوئی تمیز نہیں، تو ہم اس محفل کا حصہ نہیں بنیں گے، بائیکاٹ کریں گے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ اصلاحی تحریک کا آغاز ہوا، اور مجھے یاد آ رہا ہے 1981 میں جب آپ کی ایک بچی کا نکاح ہوا، اور اتنی سادگی کے ساتھ مسجد میں نکاح ہوا، وہیں سے رخصتی کا معاملہ جو ہے وہ ہو گیا، کوئی جو ہے وہ دھوم دھڑکا نہیں، کوئی غیر اسلامی رسومات نہیں، انتہائی سادگی کے ساتھ سنت طریقے سے. لہٰذا ایک اخبار پاکستان ٹائمز، اس نے تو یہ ہیڈنگ لگائی این آسٹیور میرج، یعنی ایک میرج ایسی کہ جو انتہائی سادگی کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ پورا نقشہ جو ہے وہ اس نے کھینچا، پاکستان ٹائمز میں یہ چھپا بھی باقاعدہ. اور ایک مشہور و معروف ایک صحافی ہیں لاہور کے، انہوں نے جب یہ پورا نقشہ ڈاکٹر صاحب کی بچی کے نکاح کے حوالے سے دیکھا تو انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا، اور اس میں اپنے آرٹیکل میں ہیڈنگ جو ہے وہ کیا لگائی، بہت پتے کی لگائی، کہ ایک ٹن واس کے مقابلے میں ایک اونس عمل زیادہ وزنی ہوتا ہے. یعنی ایک ٹن واس کے مقابلے میں ایک اونس عمل زیادہ وزنی ہوا کرتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر وہ تعریف کی ہے کہ کتنی سادگی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے، کہ بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا. تو یہ معاشرے پر بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اصلاحی تحریک کا آغاز کیا، اور پھر جو بھی ان کے شاگرد ہیں وہ اس تحریک کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ہمیں ثابت قدمی جو ہے وہ نصیب فرمائے. وقتی طور پر رشتہ داریوں میں ایک جو ہے وہ تنازعہ کھڑا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بعد میں یعنی بہت اس کے ذریعے سے زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں. اور واضح نصیحت نکاح کے موقع پر ڈاکٹر صاحب نے شروع کیا، بھئی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، سنت عمل ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے نکاح، تو کم از کم یہ تو معلوم کرو کہ مسنون اعمال کون سے ہیں، اسی پر جو ہے وہ اکتفا کرو تو پھر سادگی بھی ہو سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً ان اعمال پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. معاشرے پر یہ بہت بڑا احسان ہوگا اگر ہم واقعتاً نکاح کے موقع پر خاص طور پر جو غیر اسلامی رسومات ہیں اس سے ابطال کے حوالے سے یہ تحریک کا ہم حصہ بنے. تو فرمایا کہ یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ جہاں کہیں بھی دین کے احکامات ٹوٹ رہے ہوں, ایک بندہ مومن اس محفل کا حصہ نہیں بنتا. فرمایا جا رہا ہے کہ یاد آنے کے بعد اگر آپ بھولے سے اس کا حصہ بن گئے تو یاد آنے کے بعد ہرگز ظالم لوگوں کے پاس آپ نہ بیٹھیں. وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء, اور جو لوگ پرہیزگاری کرتے ہیں تقوی کی روی اختیار کرتے ہیں ان پر ان جھگڑنے والوں کے حساب میں کوئی شے نہیں ہے. متقین سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اتنے لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے, بس ان کا کام پہنچا دینا ہے. ولیکن ذکرا, لیکن بس نصیحت کرنا ہے, تنہائی میں نصیحت کریں, ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. یہ تو پروسیس آخر تک جو ہے وہ چلتا رہے گا واضح نصیحت کا. لعلہم یتقون, کہ تاکہ وہ خود بھی تقوی کی روی اختیار کر لیں, کسی کی عقل میں بات آ جائے. بتاؤ تو صحیح کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, یہ بتانا چاہیے. اللہ تعالیٰ دلوں کو جو ہے وہ تبدیل کرنے والے ہیں اور ہدایت کی طرف پھرنے والے وہ اللہ تعالیٰ ہیں. وزر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا, اور ان لوگوں کو آپ چھوڑ دیجئے کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لی, دین کا کھلواڑ کرتے ہیں, جو شریعت کے احکامات ہیں اس کے بالکل برخلاف کام کرتے ہیں. تو یہ عمل کیا ہے؟ یہ دین کا مذاق اڑانا ہے. اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ وہ کھیل تماشے کو انہوں نے دین بنا لیا, کھیل تماشے کو ہی دین بنا لیا. یعنی اب اذان کی آواز کوئی مسئلہ نہیں, کوئی اس پر کان نہیں دھرے جا رہے, نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے کوئی کان نہیں دھرے جا رہے, بلکہ اب دین کیا بن گیا, وہ کرکٹ میچز بن گئے. اس کے لیے نمازیں بھی چھوڑی جا رہی ہیں اور اس کے لیے فرائض بھی جو ہے وہ اس سے غفلت برتی جا رہی ہے. بس کرکٹ میچز ہیں, بس آنکھیں جو ہے وہ گاڑ دی گئیں, اور سارے T20 بھی ہو رہے ہیں, پورے ون ڈے بھی ہو رہے ہیں, پانچ روزہ بھی ہو رہے ہیں, بس اسی میں نوجوانوں کو جو ہے وہ کھپایا ہوا لگایا ہوا ہے, رمضان لیگ ہو رہے ہیں. تو یہ کھیل تماشے کو دین بنا لیا. اور آج کل رمضان المبارک میں کہ جو کہ کمائی کا سیزن ہے بندہ مومن کے لیے, نیکیاں کمانے کا سیزن, لیکن کس طرح سے جو ہے وہ اب افطار کر لی ہے, تو افطار کے بعد اب رمضان ٹرانسمیشن وہ شروع ہوتی ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں, کوئی تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں, بس ٹی وی کے سامنے بیٹھیں اور جو وہ بکواس اور فضولیات ہیں کہ جس میں بھانڈ مراسی آ کر جو ہے وہ بیٹھ کر اور دین سمجھا رہے ہوتے ہیں, اور کس طرح سے تزہیق ہوتی ہے رمضان ٹرانسمیشن میں کہ وہ توہے تہائے وہ اچھال اچھال کے دیے جا رہے ہوتے ہیں. ہر وہ عمل کہ جو ایک بندہ مومن سوچ کے جو ہے وہ کام جائے, وہ وہاں پر جو ہے وہ الٹے سیدھے حرکات اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. کہ جو یہ سنگن سننے کو ملتی ہے, ٹی وی تو گھر پہ نہیں ہے لیکن یہ بکواس چیزیں وہ کانوں میں جو ہے وہ سننے کو پڑتی ہیں, تو عجیب دل ہولتا ہے کہ بھئی یہ کیا مذاق ہے کہ جو کہ کیا جا رہا ہے دین کے ساتھ. تو چھوڑیے ان لوگوں کو, اعراض کیجئے کہ جو دین کو کھیل تماشا بنا لیں یا کھیل تماشے کو ہی دین بنا لیں. فرمایا کہ وغرتہم الحیات الدنیا, اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا. وذکر بھی, تو اے نبی آپ تذکیر فرمائیے, نصیحت کیجئے, کس کے ذریعے سے؟ بھی اس قرآن کے ذریعے سے. انتو بسل نفسم بما کسبت, تاکہ کوئی اپنے کیے پر پکڑا نہ جائے, کسی کے پاس کوئی عذر نہ رہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے پاس جا کے کہے کہ اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. آپ حجت تمام کیجئے قرآن کی اس نصیحت کو پہنچا کر. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع, اور اس کے لیے نہیں اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا. وَإِن تَعَدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا, اور اگر بدلے میں وہ تمام چیزیں بھی معاوضے کے طور پر وہ دینا چاہیں گے تو ہرگز ان سے قبول نہیں کیا جائے گا, نہیں لیا جائے گا. اولئک الذین اوبسلوا بما کسبوا, یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے کیے پر پکڑے گئے. لہم شراب من حمیم, انہیں گرم پانی ہے کہ جو پینا ہوگا. وعذاب علیم, اور دردناک عذاب ہے. بما کانوا یفرون, باسبب اس کے کہ جو وہ کفر کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں کفر عملی سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. فرمایا جا رہا ہے اگلی آیت میں دوبارہ سے ایک سوال رکھا جا رہا ہے, آٹھواں سرچنگ کوئسچن. قل, اے نبی ان سے پوچھیے صلی اللہ علیہ وسلم, اندعو من دون اللہ, کہ کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پکاریں کہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا, کہ جو نہ ہمیں نفع دے سکے اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکے. یعنی جن ہستیوں کو تم پوج رہے ہو معبودان بادل, لہذا یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے وہ بت تم نے بنائے اور سامنے کھڑے کر دیے, نہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. نہ نفع دے سکتے ہیں, وہ تمہیں نفع نقصان کیا پہنچائیں گے, وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے. لہٰذا ذرا عقل سے کام لو. وَنُرَدُّ عَلَىٰ آقَابِنَا, اور کیا ہم اپنے الٹے پاؤں پھر جائیں, بعد از ہدان اللہ, اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی, اللہ تعالی ہمیں بھی اس ہدایت پر ثابت قدمی جو ہے وہ نصیب فرمائے. کل لذی صحبت ہو شیاطین فی الارض, فرمایا جا رہا ہے کہ اس شخص کی مانند کہ جسے شیطان نے بھلا دیا یعنی جنگل میں, حیران, اب وہ حیران اور پریشان ہے کہ جو کھڑا ہے. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدا تنا, اور اس کے ساتھی ہیں کہ جو اس کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس, آؤ ہدایت میں شامل ہو جاؤ. یہ بہت ہی اہم آیت ہے, خاص طور پر جماعتی زندگی کی جو برکات ہیں اس آیت میں بالکل اللہ سبحانہ وتعالی نے نمایاں فرمائی ہے کہ جو اجتماعیت سے الگ ہوتا ہے, ہمارا دین جو ہے وہ اجتماعیت کا نام ہے, یعنی انفرادی معاملات میں بھی آپ دیکھیں اجتماعیت جو ہے وہ جھلکتی. نماز ہم اکیلے نہیں پڑھ سکتے بغیر کسی شرعی عذر کے, کیسے پڑھیں گے؟ اجتماعیت کے ساتھ. حج جو ہے وہ انفرادی طور پر نہیں کر سکتے, ورنہ سعودی مینجمنٹ کو کتنی آسانی ہو جاتی, وقفے وقفے سے کچھ لوگوں کو بلا لیتا. نہیں, سب کو انہی دنوں میں کہ جب حج جو ہے وہ کیا جاتا ہے, سب کے سب کو جمع ہو کے چاہے لاکھوں میں کیوں نہ ہو حج کرنا. اسی طرح سے زکوٰۃ بھی اگر اسلامی ریاست ہے تو اموال ظاہرہ پہ یکمش جو ہے وہ زکوٰۃ لے گی. اسی طرح سے سارے ارکان, روزہ ہے, روزہ جو ہے وہ یعنی بقیہ مہینوں میں نہیں رکھ سکتے فرض روزہ. سب پوری امت مسلمہ کو کون سے مہینے میں رکھنا ہے؟ اجتماعیت کے ساتھ, رمضان کے مہینے میں رکھنا ہے. تو ارکان اسلام میں بھی اجتماعیت. اسی طرح پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم آپ دیکھیں جو اجتماعی زندگی سے متعلق جو بھی درجے ہیں اس میں بھی اجتماعیت موجود ہے. تو لہٰذا یہاں پر فرمایا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے جو دینی فریضہ ہمارے کاندھوں پر ہے اس کے لیے بھی پارٹ اینڈ پارسل لازم و ملزوم شے وہ اجتماعیت ہے, اس کے بغیر دین کا غلبہ ناممکن ہے. وہ نبی سے اکیلے نہیں ہو پایا, ایک وقت میں دو انبیاء موجود, دین کا غلبہ نہیں ہوا, اجتماعیت بنی, دین غالب ہو گیا. تو لہٰذا یہاں پر آپ دیکھیں اجتماعیت کی برکات کیا ہیں کہ شیطان نے اسے صراط مستقیم سے ہٹایا, اب وہ حیران و پریشان ہے, ہدایت کی متلاشی ہے, اور جو اس کے ساتھی ہیں اجتماعیت کے اب وہ اسے پکار رہے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس, آؤ ہدایت کی طرف. اور حدیث میں بھی الفاظ آتے ہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان نفاق سے جو ہے وہ بچا رہتا ہے. نمبر ایک, عمل کا خالص اللہ کے لیے ہونا, یہ انسان کو نفاق سے بچاتا ہے. نمبر دو, جماعت میں ذمہ دار لوگوں سے مخلص رہنا, یہ نفاق سے انسان کو بچاتا ہے. اور نمبر تین آپ نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھیوں کی دعائیں وہ انسان کو نفاق سے جو ہے وہ محفوظ رکھتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں واقعتاً اجتماعیت کی اہمیت جاگزی فرمائے, اور ایسی اجتماعیت کے جس کا ڈکلیئر گول اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام عدل, اس کی کوشش اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں شامل فرمائے. فرمایا جا رہا ہے کہ قل, اے نبی آپ فرمائیے, ان ہدی اللہ ہو الہدی, کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. اور اللہ کی ہدایت کا منبع اور سرچشمہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید. اور ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ومن ابتغی الہدی من غیرہ اضلہ اللہ, جو اس قرآن کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت کا متلاشی ہوگا اللہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کے اس پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, اور ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ تمام جہانوں کے پروردگار رب العالمین کے ہم فرما بردار ہو جائیں. وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ, اور ہمیں یہ حکم ملا کہ نماز جو فرمایا جا رہا ہے, اور یہ کہ تم نماز قائم کرو. وَاتَّقُوهُ, اور اسی کا تقوی اختیار کرو. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور وہی ہے کہ جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ, اور وہی اللہ کہ جس نے تخلیق کیا آسمان و زمین کو حق کے ساتھ. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونَ, اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا. یعنی جو بھی یہ زندگی کائنات کی زمین و آسمان کی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی, اپنے مقرر وقت تک یہ اپنا فنکشن انجام دیں گے, لیکن جب قیامت برپا کرنا اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ کیا کہے گا؟ کن, تو وہ ہو جائے گی, وہ قیامت برپا ہو جائے گی. قوله الحق, اور اس اللہ کی بات ہی جو ہے وہ حق پر مبنی ہے. وله الملک یوم ينفق في الصور, اور بادشاہت بھی اسی کے لیے ہے. یوم ينفق في الصور, اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا. عالم الغیب والشہادہ، اور وہ غیب اور ظاہر کا جو بھی جاننے والا ہے اس وقت بھی بادشاہت اسی کی ہوگی، وہ الحکیم الخبیر، اور وہی ہے حکمت والا اور باخبر۔ اب اس کے بعد جیسے سورہ نام کی تمہید میں ہم نے سمجھا تھا کہ سیرت کے حوالے سے، سیرت انبیاء کے حوالے سے یہاں جو انداز اختیار کیا گیا ہے وہ انداز ہے قصص النبیین کا، کہ انبیاء کے ذاتی محاسن جس میں بیان ہو تو وہ قصص النبیین کا انداز کہلاتا ہے۔ ایک انداز سورہ اعراف میں آئے گا جو اس کا جوڑا ہے، انباء رسول کا، کہ انبیاء آئے، رسول آئے، انہوں نے دعوت رکھی، قوم کی طرف سے ریٹیلیشن ہوا، کشمکش ہوئی، اور جو ہے وہ اس میں پھر اللہ کی طرف سے بڑے بڑے عذاب جو ہے وہ نازل ہوئے، یہ انباء رسول کا انداز کہلاتا ہے۔ یہاں سورۃ الانام میں قصص النبیین کے انداز میں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ایمان افروز قصہ اللہ تعالی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام وہ پرسنالٹی ہیں کہ جو سب کے نزدیک یونانیمس ہیں، یہود بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مشرکین بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ کی شخصیت کا خاصہ یہ تھا کہ آپ توحید پر خود بھی گامزن تھے، موحد تھے، اور لوگوں کو بھی توحید کا سفر کراتے تھے، اور جو بھی اللہ کی ذات میں شریک کرنے والے تھے مخلوق کو، تو وہاں جا کر ایسے ان کے سامنے سوالات رکھتے تھے یا ایسا انداز اختیار کرتے تھے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ واقعتاً ابراہیم علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور یہ ہے کہ وہ توحید کا سفر کرا دیا کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک واقعہ یہاں پر آ رہا ہے، فرمایا کہ وہ اس قال ابراہیم لابیہ آزر، سب سے پہلے تو اپنے والد کو جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، کے جو والد آزر بہت بڑا بت تراش، اور یہ ہے کہ یعنی پتھروں سے جو ہے وہ بتوں کو بت بنانے والا، تو لہٰذا اب وہ اپنے والد کے سامنے یہ دعوت رکھ رہے ہیں کہ وہ اس قال ابراہیم لابیہ آزر، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے والد آزر کو، اتتخذ اسنامن آلیہ، کہ والد کیا آپ بتوں کو جو ہے وہ معبود بناتے ہیں، انی اراک و قومک فی ضلال مبین، بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں، وکذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اللہ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی بادشاہت اور کچھ عجائبات ہیں کہ جو کہ دکھائے، اور یہ عین الیقین حاصل کرنے کے لیے کہ انبیاء کو عین الیقین حاصل ہو، اور یہ ہے کہ وہ اس یقین کے ساتھ اپنی قوم کو دعوت دے سکیں، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے انبیاء کو کچھ عجائبات ہیں دنیا اور آسمان کے، یعنی زمین و آسمان کے، جو کہ دکھاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کی کچھ عجائبات ان کو دکھائے، کیوں دکھائے؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، اب وہ واقعہ آ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے میں تھے وہاں وہ ستارہ پرست معاشرہ تھا، کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، تو لہٰذا اب یہ خود توحید پر گامزن تھے، اب ان کے پاس جا کر اب توحید کا سفر انہیں کرا رہے ہیں، اور انداز دیکھیں کیا اختیار کر رہے ہیں۔ اب یہ پہلے گئے ہیں ستارہ پرست لوگوں کے پاس، وہاں ستارے نکلے ہوئے ہیں، جمگٹا لگا ہوا ہے، ستاروں کی جو ہے وہ پوجا کی جا رہی ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے یعنی اس پر رات نے اندھیرا کر لیا، یعنی اس بستی پر جب تاریخی چھا گئی، رأى کوکبا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا۔ اب یہ ستارہ پرست لوگوں کے درمیان جا کے کیا کہہ رہے ہیں، قال ھذا ربی، آپ نے منہ اوپر کیا اور اس ستارے کی طرف اشارہ کیا اور زور سے کہا کہ بھئی یہ میرا رب ہے۔ انشاءاللہ بعد میں ہم سمجھ لیں گے کہ یہ شرک خدا نہ خواستہ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیا، بلکہ یہ ایک حجت تھی کہ جو تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ترکیب ابراہیم علیہ السلام کو سجھائی تھی۔ تو لہٰذا اب درمیان میں اوپر منہ کر کے کہہ رہے ہیں اس ستارے کی طرف کہ یہ میرا رب ہے، قال ھذا ربی، فلما افلا، پھر جب وہ غائب ہو گیا، دن نکل آیا، ستارہ غائب ہو گیا، قال لا احب الافلین، تو اب یہ جملہ کہہ کے وہاں سے رخصت ہو گئے کہ وہ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کہ بھائی میں غائب ہونے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بھائی یہ کیسا معبود ہے کہ غائب ہی ہو گیا، تو غائب ہونے والے تو معبود نہیں ہو سکتے۔ اب یہ ہے کہ جو بھی ستارہ پرست تھے انہوں نے اپنے جیوں میں جھانکا اور واقعتاً حقیقت منکشف ہو گئی۔ حقیقت منکشف ہو جانا یہ بالکل الگ بات ہے، حقیقت قبول کر لینا یہ بالکل الگ بات ہے، اور یہ ہدایت تو پھر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر یہ گئے جب چمکتا ہوا چاند جو ہے وہ دیکھا، اب چاند پرست ہیں، وہاں جھمکٹا لگا ہے، اب وہاں جا کر کہنے لگے کہ قال ھذا ربی، کہا کہ بھئی یہ چاند میرا رب ہے۔ فلما افلا، اور جب وہ بھی چاند غائب ہو گیا قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین, تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے اللہ میرا رب ہدایت نہ دے تو میں بھٹکنے والوں میں لوگوں میں جو ہے وہ ہو جاؤں گا, میں تو رائے حق سے ہٹ جاؤں گا اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نہ دے. یہ غائب ہونے والے کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ ان کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا. اب یہ گئے سورج پرست لوگوں کے پاس, سورج نکلا ہوا ہے پورے آب و تاب کے ساتھ. فلما رأت الشمس بازغة, اور جب انہوں نے چمکتا ہوا سورج جو ہے وہ دیکھا جگمگاتا ہوا, قال هذا ربي, تو وہاں جا کے بلند آواز سے کہا بھئی یہ میرا رب ہے, هذا اکبر, اور یہ سب سے بڑا ہے ستاروں سے بھی اور چاند سے بھی. فلما افلت, اور جب سورج بھی جو ہے وہ غائب ہو گیا غروب ہو گیا, قال يا قوم, تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم, انی بری مما تشرکون, بے شک میں تو اعلان بیزاری کرتا ہوں, اعلان برات کرتا ہوں اس سے کہ جس کو تم شریک کرتے ہو اللہ کے سامنے اللہ کے ساتھ. اور اب یہ نعرہ مومنانہ ہے کہ جو کہ بلند کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, اور بے شک میں نے تو اپنے چہرے کو یعنی یخرخ کر لیا ہے اس ہستی کی طرف موڑ لیا ہے کہ جو بنانے والی ہے پیدا کرنے والی آسمان و زمین کو, بالکل یکسو ہو کر میں نے اسی ہستی کی طرف اپنا رخ کر لیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں. اور یہ وہی کلمہ ہے کہ جو ہم قربانی کے موقع پر عید الاضحیٰ کے موقع پر جب جانور ذبح کرنے چلتے ہیں تو یہ دعا پڑھ کر پھر چھری پھیرتے ہیں, اور یہ الفاظ بھی اس دعا میں جو ہے وہ شامل ہیں. اور آپ ذرا سوچئے اس زمانے میں اگر جا کے ایک خاکہ ذہن میں لے کر آئیں کہ کس طرح سے بت پرستی اور ستارہ پرستی ہو رہی ہے عروج پر, اور یہ نعرہ مومنانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلند کر رہے ہیں کہ جو اس زمانے میں نعرہ بغاوت تھا. تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان تھی اور فرمایا کہ میں نے تو اپنا رخ یکسو ہو کر پھیر لیا اس ہستی کی طرف کہ جس جو اس ستارے کو بھی بنانے والی ہے, چاند کو بھی بنانے والی ہے, سورج کو بھی بنانے والی ہے, اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں. وحاجہ قومہ, اور اس کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا, قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان, تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو کہ جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے. ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا, اور میں ان سے ڈرنے والا نہیں ہوں, میں کوئی خوف نہیں رکھتا ان سے کہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو اس اللہ کا, الا ان يشاء ربي شيئا, مگر یہ کہ میرا رب جو بھی مجھے تکلیف پہنچانا چاہے تو وہ قادر مطلق ہے. لہٰذا یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی سے جو ہے وہ نہیں ڈرتا. اللہ تعالیٰ یہ شان ہم سب کو نصیب فرمائے. یعنی الفاظ سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جو بھی ستارہ پرست تھے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستی کا ابطال کیا تو قوم نے کہا کہ اب تم نے ہمارے بتوں کو جو ہے وہ برا بھلا کہا ہے, تو لہٰذا اب تم پر مصیبتیں آئیں گی. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کوئی ڈرنے والا نہیں ہوں, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے, وہ قادر مطلق ہے جو مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے. وسیع ربی کل شیء علما, اور میرے رب کے علم نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے. افلا تتذکرون, تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے, سوچنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے تمہارے اندر. وکیف اخاف ما اشرکتم, اور میں تمہارے ان شریکوں سے معبودان باطل سے کیوں کر ڈرنے لگا. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ, کہ جبکہ تم اس اللہ سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ, اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک کر رہے ہو. ما لم ينزل به عليكم سلطانا, وہ شرک جس کی کوئی سند تم پر کوئی دلیل جو ہے وہ اللہ نے نہیں اتاری. فأي الفريقين احق بالامن, ذرا سوچو بچار کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح, یعنی ٹھنڈے مزاج سے سوچو کہ دونوں فریقوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے. یعنی ایک گروہ وہ ہے کہ جو 100 خداؤں کو پوچھنے والا ہے, اور ایک وہ گروہ ہے کہ جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہے. تم خود ذرا سوچو ٹھنڈے مزاج سے کہ کون زیادہ امن میں ہوگا. یعنی جس کے 100 خدا ہیں وہ ایک کو راضی کرے تو دوسرا ناراض, دوسرے کو راضی کرے تو تیسرا ناراض, تیسرے کو راضی کرے پہلا ناراض. تو جس کے 100 خدا ہیں وہ تو انتہائی انتشار میں ہوگا, اور جو صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا وہ کتنا امن میں ہوگا. بہت ہی پیارا وہ شعر کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو فائی الفریقین حق بالامن, تو تم دونوں فریقوں میں سے امن کا کون زیادہ حقدار ہے. ان کنتم تعلمون, یعنی اگر تم واقعتاً جانتے ہو تو ذرا بتاؤ تو صحیح. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا. اور یہاں وضاحت فرمائی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے, وہ شرک ہے. اکثر و بیشتر قرآن مجید میں جہاں جہاں ظلم کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد شرک ہی لیا گیا ہے, الا یہ کہ کوئی سیاق و سباق سے کوئی دوسرا مفہوم جو ہے وہ متعین ہوتا ہو. اور سورہ لقمان میں بھی ہم پڑھیں گے کہ ان شرک اللہ ظلم عظیم, بے شک یہ جو شرک ہے نا یہ سب سے بڑا ظلم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. تو فرمایا کہ جس نے جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملائے یعنی شرک نہیں کیا, اولئک لہم الامن, تو انہی لوگوں کے لیے جو ہے وہ امن ہے, وہم مہتدون, اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ, اور یہ ہماری ایک دلیل تھی کہ جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم پر جو ہے وہ دی تھی. وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ ستارہ پرست لوگوں کے پاس جا کے کہتے ہیں یہ ستارہ میرا رب ہے, یہ چاند میرا رب ہے, یہ سورج میرا رب ہے, تو کیا معاذ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بھی شرک کیا؟ ہرگز نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے طرف سے ایک دلیل تھی کہ جو لوگوں پر حجت تمام کرنے کے لیے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی. نرفع درجات من نشاء, اور جس کے درجے ہم چاہیں بلند کرتے ہیں. ان ربک حکیم علیم, بے شک اے نبی آپ کا رب وہ یقیناً حکمت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے اسحاق علیہ السلام بھی اور یعقوب علیہ السلام بھی, بیٹے اور پوتے بھی. کلن ہدینا, ہم نے سب کو ہدایت دی. وَنُوحًا ہدینا من قبل, اور ہم نے ان سے قبل جو ہے وہ نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی. اب ہم یہاں دیکھیں کہ انبیاء کے ناموں کا علیہم السلام ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ایک گلدستہ ہے کہ جو یہاں پر رکھا جا رہا ہے, یہ دوسری مرتبہ انبیاء کے ناموں کا گلدستہ آ رہا ہے. علیہ السلام فرمایا کہ ہم نے اس سے قبل نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی. ومن ذریته, اور ان کی اولادوں میں سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و ہارون, یعنی داؤد اور سلیمان اور ایوب یوسف موسی اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی. وکذالک نزل محسنین, اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں احسان کرنے والوں. وزکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس, اور زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کل من الصالحین, سب نیک بندوں میں سے تھے. و اسماعیل و یسع و یونس و لوطا, اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط علیہ السلام. و کلن فضلنا علی العالمین, ہم نے سب کے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی. و من آبائہم و ذریاتہم و اخوانہم, اور کچھ ان کے باپ دادا اور ان کی کچھ اولاد اور ان کے بھائیوں کو بھی. واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم, ہم نے ان کو بھی چنا اور ہم نے ان کو بھی ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف. ذالک ھدی اللہ یادی بہ من یشاء من عبادی, اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے, رہنمائی ہے, وہ اس سے ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے. اور فرمایا کہ ولو اشرکو, اور اگر یہ تمام کے تمام انبیاء بھی جو ہے وہ شرک کرتے بالفرض بالفرض, لحبت انہم ما کانوا یعملون, تو اگر وہ یہ شرک کرتے تو جو کچھ وہ کرتے وہ سب کا سب جو ہے وہ اکارت جاتا, سب کا سب ضائع ہو جاتا. لہذا انبیاء سے تو یہ بعید ہے بات کہ وہ شرک میں مبتلا ہوتے معاذ اللہ. یہ تو مشرکین کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا ہو, ان کی اولاد, تو وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے, اور تم اللہ کے ساتھ جو ہے وہ معبودان باطل کو شریک کر رہے ہو. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکمہ والنبوہ, اور وہ لوگ ہیں یہ انبیاء کہ جنہیں ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت عطا فرمائی. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ, بہت ہی یعنی ہلا دینے والی بات ہے, اور یہ خاص طور پر ویسے اہل مدینہ کے لیے ایک پیشن گوئی ہے, ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جو بیان کی جا رہی. فرمایا جا رہا ہے قریش مکہ کو وارن کیا جا رہا ہے کہ پس اگر یہ لوگ اے نبی اس کا انکار کریں, یعنی قرآن کو نہ ماننے, آپ کی رسالت کا انکار کریں, تو ہم نے ان باتوں کے لیے ان لوگوں کو مقرر کر دیا ہے کہ جو یعنی اس نبوت کا انکار کرنے والے نہ ہوں گے. لہذا ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ پھر آپ کی رسالت پر جو ہے وہ ایمان لائیں گے اور اللہ کے اس کلام کے احکامات کو جو ہے وہ قبول کریں گے. تو لہذا یہ مکی دور میں یہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ یہ طائف والوں کا تذکرہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ مکی دور میں طائف کا آپ نے سفر کیا تھا کہ جب رہنا دوبر کر دیا تھا اور اذیتیں جو ہے وہ انتہا کو پہنچ چکی تھی مکے میں، آپ طائف گئے تھے کہ شاید یہ سرزمین جو ہے وہ سازگار ہو جائے، اور اس آیت کا مفہوم آپ نے طائف والوں کے حوالے سے سمجھا. لیکن ہم جانتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں کہ طائف میں آپ خود فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دن میں وہ کچھ ہو گیا جو 12-13 سال مکی دور میں نہیں ہوا. اتنا ظلم طائف والوں نے کیا، تاک تاک کے پتھر مارے گئے، سرداروں نے انکار کیا، ریتیلی زمین پر آپ کو گھسیٹا گیا، آپ کو مجروح کیا گیا. تو ایک دن طائف میں وہ ہو گیا کہ جو 12-13 سال مکی دور میں نہیں ہوا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو خوشخبری سنائی گئی تھی وہ کون سی قوم تھی، وہ تھی یثرب والے، مدینہ کے لوگ. اور پھر ہوا یہ ہے کہ وہاں سے 75 افراد آئے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے مدینہ آپ کو بلایا ہے، اور وہ مدینہ کی کھڑکی وہاں پر کھل گئی اور مسلمانوں نے پھر مکے سے مدینہ جو ہے وہ ہجرت کی. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کا انکار کریں تو ہم نے پھر ان باتوں کے اقرار کے لیے اور قبول کرنے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں کہ جو اس نبوت کا انکار کرنے والے نہ ہوں گے. اولئک الذین ھد اللہ فبہداہم مقتدی، اور یہی وہ حضرات انبیاء ہیں کہ جن کی لسٹ آپ کے سامنے رکھی گئی ہے علیہ السلام، کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی سو ان کی راہ پر جو ہے وہ تم چلو، انہی کی جو ہے وہ پیروی کرو. قل، اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، لا اسألوکم علیہ اجرا، دیکھو میں اس دعوت اور تبلیغ پر، اس اقامت دین کے جد و جہد پر تم سے کوئی اجرت جو ہے وہ طلب نہیں کر رہا. ان ہوا الا ذکرا للعالمین، اور یہ نہیں ہے مگر نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. میں خلوص کے ساتھ اللہ کے یہ احکامات تم تک جو ہے وہ پہنچا رہا ہوں. آج تک میں نے تم سے کوئی اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے ڈیمانڈ نہیں کی ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ نصیحت ہے کہ جو کہ تمام جہان والوں کے لیے ہے، ماننا تمہارا کام ہے اور پہنچا دینا میرا کام ہے، منوانا جو ہے میرا کام نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہاں انشاءاللہ ہم وفق کر رہے ہیں اور حافظ صاحب سے انشاءاللہ اس مقام کو 4 رکعت میں سماعت فرمائیں گے.